السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوق كل ذي بر بر حتى يقتل الرجل في سبيل الله عز وجل واذا قتل في سبيل الله فليس فوقه بر درود پڑھیے محمد و آل محمد خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد والے محمد یہ باشکوہ مجلس و آپ مومنین برادران و خواہران و خواتین و حضرات یہ عقیدت مندانہ شرکت اس کے اندر تکریم و تعظیم شہداء کے لیے اور وہ بھی ایک ایسی آبادی میں جو خود شہید پرور ہے و شہادت خیز گاؤں کہ یہاں بھی شہداء کے مزار و شہداء کی نشانیاں موجود ہیں سادات کی اس بستی میں خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں پروردگار ان شہداء کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرمائے خداوند تبارک و تعالیٰ ان شہدائے عظیم الشان کے سوگوار خاندانوں کو صبر و استقامت عطا فرمائے و خداوند تبارک و تعالیٰ ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول نورانی آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام قرار دیا ہے جو حضرت نے تکریم و تعظیم شہداء کے طور پر بیان فرمایا ہے شہید کی تعظیم و شہید کی تکریم و شہید کی تحسین خداوند تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے کہ جب کچھ نادان و جاہل لوگ شہداء کے بارے میں ایسی غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہوتے ہیں غلط پروپیگنڈا کر رہے ہوتے ہیں اپنے ناپاک افکار لوگوں کے اندر شہداء کے متعلق پھیلا رہے ہوتے ہیں جنہیں قرآن نے منافق کہا ہے منافقانہ تفکر کی ایک علامت شہداء کی توہین شہداء کی تحقیر اور شہداء کی بارگاہ میں گستاخی ہے عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جب جنگ احد میں کچھ عزیزوں نے شہادت پائی منافقین نے یہ چرچا شروع کیا کہ یہ لوگ جو مارے گئے ہیں اپنی غلطی کی وجہ سے اور اپنی نادانی کی وجہ سے جذبات کی وجہ سے نہ سمجھنے کی وجہ سے مارے گئے ہیں اگر یہ ہماری بات سنتے ہمارے کہنے پر عمل کرتے اگر ہمارے ساتھ ہوتے جس طرح ہم بچ گئے ہیں وہ محفوظ ہیں یہ بھی محفوظ ہوتے اور بچ جاتے ان کا یہ سوچ کا انداز خداوند تبارک و تعالیٰ کو بہت ناگوار گزرا اور خداوند تعالیٰ نے ان کی سرزنش کی توبیخ کی اور مذمت کی ان منافقین کی اور فرمایا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات، جو راہ خدا میں جنہوں نے جان دے دی ہے قتل ہو گئے ہیں، گردنیں کٹا دی، جن کے جسم چھلنی ہوئے انہیں تم مردہ گمان مت کرو، یہ زندہ ہیں۔ اور خداوند تبارک و تعالی نے ان منافقین کو کہا کہ جنہیں تم مردہ سمجھتے ہو یہ خدا کی بارگاہ میں زندہ ہیں، اور تم جو اپنے آپ کو زندہ سمجھتے ہو خدا کی بارگاہ میں تم چلتی پھرتی مردہ لاشیں ہو۔ اللہ کے دین کے مطابق، خدائی معیاروں کے مطابق شہید زندہ ہے، اور لا تعلق انسان، غیر ذمہ دار انسان، غیر جانبدار انسان، خاموش انسان، جسے نہ درد ہو ان شہداء کا، نہ درد ہو سوگوار خاندانوں کا، نہ درد ہو ملت کا، نہ درد ہو دین کا، وہ صرف اپنے چرنے چگنے اور کھانے پینے میں مشغول ہو، اسے میت الاحیاء کہا گیا ہے۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین کا فرمانا ہے یہ میت الاحیاء ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں یہ میت الاحیاء ہے، یہ چلتی پھرتی گھومتی ہوئی لاش ہے جو زندوں میں شمار نہیں ہوتی، جس کے اندر غیرت ختم ہو جائے، جس کے اندر شجاعت ختم ہو جائے، جس کے اندر احساس مر جائے، جس کے اندر درد مر جائے، جس کے اندر دلیری مر جائے، دین اس کو لاش سمجھتا ہے، یہ درحقیقت مردہ کہنے کے قابل ہے، اسے مردہ و مردار کہا جائے، شہید زندہ ہے۔ رسول اللہ نے اپنی زبان مبارک سے شہداء کی تعظیم میں یہ جملہ بیان فرمایا، نورانی فوق کل ذی بر بر، ہر نیکی، ہر فضیلت، ہر مقام اور ہر درجے کے اوپر خدا نے انسان کے لیے ایک اور درجہ مقرر کیا ہے، اور جب انسان اس درجہ پر فائز ہوتا ہے اس سے اوپر خدا نے ایک اور درجہ مقرر کیا ہے، اور جب انسان مومن ان درجات کو طے کرتا جاتا ہے، آخری درجہ خدا نے مقرر فرمایا ہے جس کے اوپر کوئی اور درجہ نہیں ہے، وہ راہ خدا میں شہید ہو جانا اور قتل ہو جانا ہے۔ فوق کل ذی بر بر حتی یقتل الرجل فی سبیل اللہ عز وجل، ہر بر کے اوپر، ہر نیکی کے اوپر، ہر بھلائی کے اوپر، ہر قدم خیر کے اوپر ایک قدم خیر ہے، وہ مرحلہ ہے، حتیٰ کہ انسان راہ خدا میں مارا جائے، اور جب راہ خدا میں مارا جاتا ہے اس سے اوپر کوئی اور مقام خدا نے نہیں رکھا۔ شہید اس عظمت پر فائز ہو جاتا ہے، اس مقام پر فائز ہو جاتا ہے۔ عزیزان، تعظیم شہید کی اللہ نے بجا لائی، تکریم شہید کی رسول اللہ نے بجا لائی، و شہداء کی تعظیم و تکریم ائمہ اطہار نے بجا لائی اور اولیاء خدا نے بجا لائی ہے۔ اور ہر وہ درد مند انسان جو سمجھتا ہے عظمت شہداء کو، شہداء کے سامنے تعظیم بجا لاتا ہے۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے شہداء کو فرمایا یہ شہداء صرف زندہ نہیں بلکہ زندہ کرنے والے بھی ہیں، شہید حی بھی ہے و شہید محیی بھی ہے۔ حی اس کو کہتے ہیں جو خود زندہ ہو، محیی اس کو کہتے ہیں جو دوسروں کو زندہ کرے۔ یہ نعرہ جو ہمارے بچے و عزیز و جوان لگاتے ہیں، در حقیقت مکتب شہادت کی ترجمانی ہے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، شہداء ہی قوموں کو زندہ رکھتے ہیں۔ امام خمینی کا فرمانا ہے تم شہداء کو زندہ رکھو، ان کی یاد کو زندہ رکھو، شہداء تمہیں زندہ رکھیں گے۔ شہداء خدا کی راہ کو زندہ رکھتے ہیں، اس لیے کہ شہید جب راہ خدا میں مر جاتا ہے، وہ مار دیا جاتا ہے، راہ خدا کو روشن کر دیتا ہے۔ شہید قندیل ہے راہ خدا کی، اگر شہید راہ خدا پہ نہ جائے راہ خدا پہ آمد و رفت رک جاتی ہے، لوگوں کا آنا جانا ختم ہو جاتا ہے اور راہ خدا متروک ہو جاتا ہے۔ راہ خدا پر شیاطین ڈیرے ڈال لیتے ہیں اور راہ خدا پر مداری آ جاتے ہیں۔ راہ خدا بھوتوں کے قبضے میں آ جاتا ہے اور راہ خدا ڈاکوؤں کے اختیار میں اور راہ زنوں کے پاس آ جاتا ہے۔ جو نہ ان سیاسی بھوتوں سے ڈرتا ہو، نہ ان راہ زنوں کی پرواہ کرتا ہو، اور نہ ان ڈاکوؤں اور لٹیروں کی باگ ہو، اور بے باکی کے ساتھ، جرت و دلیری کے ساتھ سینہ تان کے گردن اٹھا کے راہ خدا میں جاتا ہے اور مر جاتا ہے، اللہ اپنی راہ کو اس شہید کے نام کر دیتا ہے کہ جب تک راہ خدا موجود ہے شہید موجود ہے، اور جب تک شہید موجود ہے راہ خدا زندہ ہے۔ آپ شہداء کی یاد کو زندہ رکھو، شہید تمہیں زندہ رکھیں گے۔ قومیں شہیدوں سے زندہ ہوتی ہیں، شہیدوں کے لہو سے زندہ ہوتی ہیں، شہیدوں کی یاد سے زندہ ہوتی ہیں۔ اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو شہداء کے تذکروں کے درمیان پرورش دو، تربیت کرو، ان کو سناؤ۔ عزاداری قصہ شہادت ہی کا دوسرا نام ہے، عزائے حسین داستان شہادت کا دوسرا نام ہے۔ عزائے حسین برپا کرو، اپنی اولادوں کو اس کے اندر لے کر آؤ، شریک ہو، عورت اور مرد عزائے حسین میں شریک ہو، اور اس کے اندر قصہ شہادت و تذکرہ شہادت بیان ہو۔ آپ دیکھتے ہیں بچہ جب پیدا ہوتا ہے مستحب ہے اس کے ایک کان میں آذان کہی جائے، اس کے دوسرے کان میں اقامت کہی جائے، تاکہ پیدا ہوتے ہی پہلی آواز اللہ کی سنیں، اللہ اکبر کی آواز سنیں، مؤذن کی پہلی آواز سنیں۔ اس گھر میں پیدا ہو جہاں پر ذکر خدا ہوتا ہے، اور پیدا ہونے کے بعد اس کو ماں لے کر آئے عزائے حسین ابن علی میں، تاکہ یہ جو اللہ کے نام کے ساتھ اس کے کان کھلے ہیں، سماعت نے کام کرنا شروع کیا ہے، اب قصہ شہادت کے ساتھ اس کا ایمان مضبوط تر ہوتا جائے۔ جو شہادت کے یہ شہداء جو راہ خدا میں جان دے دیتے ہیں، ان کی عظمت کا راز مرنے میں نہیں ہے عزیز من، راہ خدا پہ مرنے میں ہے۔ مرنا بہت سارے لوگ مر رہے ہیں، آئے دن مر رہے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں ارادہ کر کے مر جاتے ہیں، دنیا کی خاطر مر جاتے ہیں، مہم جوئی کے دوران مر جاتے ہیں، راہزن و ڈاکو انہیں معلوم ہوتا ہے اس ڈاکے میں مر بھی سکتے ہیں۔ بدقماش و بدماش طبقہ موت سے نہیں ڈرتا، عموماً موت میں کود جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، دنیاوی مقاصد کے لیے مر جاتے ہیں، ایڈونچر کے لیے مر جاتے ہیں، مہم جوئی کے لیے مر جاتے ہیں، دوسرے ملکوں میں روزگار کی تلاش میں جاتے ہوئے سمندروں میں ڈوب جاتے ہیں، اور بہت سارے جرائم انجام دیتے ہوئے انسان مر جاتا ہے۔ موت مشکل نہیں ہے، ہیں ایسے لوگ انسان کے اندر جو موت سے نہیں ڈرتے، لیکن ہر موت انسان کے لیے وہ عظمت نہیں لاتی جو شہید کی موت لاتی ہے۔ شہید کو گولی کمال تک نہیں پہنچاتی، شہید کو خدا کی راہ میں آنا کمال تک پہنچاتا ہے۔ کئی راستوں میں سے شہید اللہ کا راستہ ڈھونڈتا ہے۔ شہید کی عظمت کا راز یہ ہے عزیز من، جب لوگ ہوس کی راہوں پہ چل رہے ہوتے ہیں، شہوات کی راہوں پہ چل رہے ہوتے ہیں، خواہشات کی راہوں پر چل رہے ہوتے ہیں، شہید کے سامنے یہ سارے راستے موجود ہوتے ہیں، لیکن وہ ان ساری گلیوں کو چھوڑ کر، سارے کوچوں کو چھوڑ کر، سارے بازاروں کو چھوڑ کر، ساری سڑکوں کو چھوڑ کر، ساری راہوں کو چھوڑ کر، ساری شاہراہوں کو چھوڑ کر، سارے بازاروں کو چھوڑ کر، سارے محلوں کو چھوڑ کر، سارے نظاموں کو چھوڑ کر، ان میں سے انتخاب کرتا ہے اللہ کی راہ کو، پشت کرتا ہے ہر ایک کی طرف اور رخ کرتا ہے اللہ کی طرف، اس کے لیے ایک بڑی اعلی بصیرت کی ضرورت ہے۔ شہید کسی قوم کی بصیرت کی علامت ہوتا ہے، شہید علم ہوتا ہے۔ علم، جس جھنڈے کو آپ علم کہتے ہیں، علم اسی وجہ سے کہتے ہیں چونکہ علامت کو علم کہتے ہیں، علامت سے علم نکلا ہے، یا علم کا مطلب علامت ہے۔ علامت کہتے ہیں جس چیز کے ذریعے سے علم حاصل ہو جائے، پتہ چل جائے کہ یہ کیا ہے۔ ہر وہ چیز جو آپ کو کسی دوسری چیز کا علم دے رہی ہو اسے علم کہتے ہیں۔ جھنڈوں کو علم اس لیے کہتے ہیں چونکہ نشانیاں ہیں، چونکہ ان کی مدد سے علم حاصل ہوتا ہے۔ کس کا علم حاصل ہوتا ہے؟ کہ یہاں کون رہتا ہے۔ پرچم بتاتے ہیں یہاں کون سی قوم رہتی ہے، کون سا طبقہ آباد ہے، کون سا سلسلہ یہاں پر جاری ہے۔ یہ پرچم، یہ جھنڈے، یہ علم ہیں، چونکہ علامت بن جاتے ہیں۔ عزیزان، علامتیں بہت ساری چیز بن جاتی ہیں، علم بہت ساری چیزیں بن جاتے ہیں۔ علم صرف کپڑے کا نہیں ہوتا، علم جان کا بھی ہوتا ہے، علم لاش کا بھی ہوتا ہے۔ اس شاعر و ادیب کے بقول جس نے خوبصورت انداز میں مقام شہید ذکر کیا کہ فوج حق کو کچل نہیں سکتی، فوج حق کو کچل نہیں سکتی، فوج چاہے کسی یزید کی ہو۔ فوج حق کو کچل نہیں سکتی، فوج چاہے کسی یزید کی ہو۔ لاش اٹھتی ہے پھر علم بن کر، لاش چاہے کسی شہید کی ہو۔ یہ علم ہے، یہ لاشیں علم ہیں، یہ نشانیاں ہیں۔ یہ لاشیں در حقیقت پتا دیتی ہیں حق کا راستہ کدھر جا رہا ہے اور کون سی قوم ہے جس کے پاس حق کا راستہ ہے۔ آج یہ لاشیں کیوں گرائی جا رہی ہیں؟ کیا یہ ہمارے جسموں کے دشمن ہیں؟ کیا ہماری شکلوں کے دشمن ہیں؟ کیا آپ کے لباس کے دشمن ہیں؟ کیا آپ کے ظاہر کے دشمن ہیں؟ آپ کے در و دیوار کے دشمن ہیں؟ نہ عزیزان من، یہ دشمن آپ کے مکتب کے دشمن ہیں۔ آپ کے مکتب کے دشمن کیوں ہیں؟ اس لیے کہ آپ کا مکتب حق کا دشمن ہے، یہ حق کے دشمن ہیں۔ اور حق کا دشمن حق کے پیروکار کو اس وقت قتل کرتا ہے کہ جب اسے حق مٹایا نہ جا سکے۔ عاجز آ کر حق کے محافظ کو قتل کر کے اعلان کرتا ہے کہ میں حق دبا نہیں سکا، حق کے پیروکار کو میں نے مار دیا۔ اور حق کا پیروکار جب تک زندہ ہوتا ہے، حق پر چل رہا ہوتا ہے، جب مار دیا جاتا ہے حق کا علم بن جاتا ہے، حق کی نشانی بن جاتا ہے۔ اور جب تک یہ علم برافراشتہ رہتے ہیں، جب تک یہ علم لہرائے رہتے ہیں، جب تک یہ علم سرفراز رہتے ہیں، ملتیں سرفراز رہتی ہیں۔ جب تک یہ علم لہراتے ہیں، ملتیں حق کے حیات رکھتی ہیں۔ اور جب یہ علم گر جاتے ہیں، ملتوں کو، قوموں کو ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ علم بلند رکھنے ہیں، یہ علم سربلند رکھتے ہیں رکھنے ہیں۔ اگرچہ ان علم کی خاطر ہزار جانیں کٹ جائیں، لیکن یہ علم جھکنے نہ پائیں، یہ علم گرنے نہ پائیں۔ اس لیے کہ علم قوم کی حیات کا نشانی ہوتی ہے، علم ایک قوم کی غیرت کی نشانی ہوتی ہے، اس کی حق پرستی کی نشانی ہوتی ہے۔ یہ لاشیں علم ہیں عزیز ایمان، یہ شہداء علم ہیں، ایک مکتب کے علم ہیں۔ شہید جب زندہ ہوتا ہے، اپنے ماں باپ کا ہوتا ہے، اپنی قوم قبیلے کا ہوتا ہے، اپنے زوجہ فرزند کا ہوتا ہے، لیکن جب راہ خدا میں مارا جاتا ہے، یہ سرمایہ دین بن جاتا ہے، یہ اللہ کی راہ کا سرمایہ بن جاتا ہے، اس کی وارث پوری ملت بن جاتی ہے۔ آپ نے بہت ہی تحسین برانگیز کام کیا ہے، آپ نے بہت ہی قابل تقدیر و قابل تحسین اقدام کیا۔ سیالکوٹ کے مومنین نے، علامہ اقبال کے ہم وطن و ہم شہریوں نے اپنی بصیرت کا ثبوت دیا۔ عزیزان، شہداء تقسیم نہیں کرنے ہیں، یوں نہیں کہ ملت شہداء میں بھی تقسیم ہو جائے، یہ تیرا شہید، یہ میرا شہید، یہ اس کا شہید، یہ فلاں کا شہید۔ اور ہر طبقہ، ہر گروہ ایک شہید کو پکڑ کر، شہید کو علم بنانا ہے، شہید کو بت نہیں بنانا۔ شہیدوں سے بت پرستی نہیں کرنی، شہیدوں کی بت تراشی نہیں کرنی۔ شہید علم ہے راہ خدا کا، وہ شہید کا وارث حقیقی ملت ہے، شہید کی راہ پر چلنے والے ہیں۔ آپ نے تمام شہداء شاید ان میں سے بعض کو آپ جانتے بھی نہیں ہوں گے، اکثر کو آپ جانتے بھی نہیں ہوں گے، لیکن اس کے باوجود آپ نے یہ اہتمام کر کے تکریم و تعظیم شہداء کے لیے یہ محفل و یہ مجلس برپا کی، اپنی بصیرت کا ثبوت دیتے ہوئے کہ شہید سرمایہ ملت ہے، شہید سرمایہ دین ہے، شہید در حقیقت ضامن بقاء دین ہے. امام خمینی فرماتے ہیں شہید خدا کی راہ کی شمع ہے، جب تک یہ شمع و چراغ جلتا رہے گا خدا کا راستہ روشن رہے گا، ورنہ ظلمانی ہو جائے گا، تاریک ہو جائے گا، اور ظلمانی راستوں پر ظالم آ جاتے ہیں. اللہ کی راہوں پر جب ظالم قبضہ جما لے ظلمت چھا جاتی ہے. شہید جو اپنے خون سے راہ خدا کو نجات عطا کرتا ہے، یہ شمع روشن رہنا ضروری ہے، یہ شمع جلتی رہنا ضروری ہے. لیکن عزیزان شہید کی موت قوم کی حیات ہے، شہید کی شہادت قوم کی حیات ہے. دین شہادت پرور مکتب ہے، دین اپنی بقا کا انتظام خود اپنے اندر کرتا ہے، اپنی حفاظت کا انتظام خود کرتا ہے. دین نے باہر سے حفاظت کا بھیک نہیں مانگنا، ملت نے اپنی حفاظت کی گدائی نہیں کرنی، دین گدائی کو پسند نہیں کرتا، دین گدا پرور نہیں ہے. دین انسان کو گدائی سے بچاتا ہے، خوددار بناتا ہے کہ کسی بھی شعبے میں تم نے گدائی نہیں کرنی، ہاتھ نہیں پھیلانا، اور وہ بھی دشمن کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا، طاغوت کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا، گدائی کا کاسہ کسی کے سامنے نہیں بڑھانا، بلکہ اپنی حفاظت کا انتظام خود کرنا ہے. حفاظت کے انتظام کا نام دین نے، قرآن نے شہادت رکھا ہے. جس قوم کے پاس شہادت ہے اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا. امام خمینی فرمایا کرتے تھے ہماری تحریک میں شکست بے معنی ہے، ہماری تحریک کی ڈکشنری میں شکست نام کا کوئی لفظ موجود نہیں ہے. کیوں موجود نہیں ہے؟ اس لیے کہ دو حالتوں سے خالی نہیں، یا ہم غالب آ جائیں گے یا ہم مار دیے جائیں گے. اگر ہم غالب آ جائیں تو بھی کامیاب ہیں، اور اگر ہم مر جائیں تو بھی کامیاب ہیں. اگر ہم غالب آ جائیں تو دین خدا کے محافظ بن جائیں گے، اور اگر ہمیں مار دیا جائے ہم مقام عظمہ شہادت پہ فائز ہو جائیں گے. ہماری نہضت میں شکست کوئی معنی نہیں رکھتی، شکست کا لفظ موجود نہیں ہے. در حقیقت شہادت نے شکست کو اسلام کی ڈکشنری سے خارج کر دیا ہے. شہادت وہ آغوش ہے، شہادت وہ نظریہ ہے، شہادت وہ ڈاکٹرین ہے، شہادت وہ نظریہ، شہادت وہ سٹریٹیجی ہے کہ خداوند تبارک و تعالی نے امت مسلمہ کو عطا کی ہے کہ جب تک یہ رکن شہادت تیرے پاس موجود ہے تجھے کوئی شکست نہیں دے سکتا. عزیزان شہادت اور موت میں کیا فرق ہے؟ میں نے عرض کیا مرنا آسان ہے، بہت سارے لوگ مرتے ہیں، مہم جوئی میں مر جاتے ہیں، جرائم میں مر جاتے ہیں، ایکسیڈنٹوں میں مر جاتے ہیں، بعض اوقات انہیں علم ہوتا ہے یہاں مر جائیں گے پھر بھی کود جاتے ہیں موت کی وادی میں. مرنا آسان ہے، مشکل نہیں ہے. بہت کم لوگ ہیں جو موت سے ڈرتے ہیں، بہت سارے لوگ موت سے نہیں ڈرتے، مر جاتے ہیں. موت اور شہادت میں کیا فرق ہے؟ موت اور شہادت میں یہ فرق ہے، موت اس خاتمے کو کہتے ہیں جو انسان اور انسان کی زندگی، انسان کا راستہ، انسان کا ہدف، انسان کا مقصد، انسان کی نسل، انسان کی ہر چیز کا خاتمہ کر دے، اس کا نام موت ہے. اور جہاں پر انسان موت کا خاتمہ کر دے اس کا نام شہادت ہے.
شہادت شہادت
شہادت شہادت
شہادت شہادت
شہادت شہادت
شہید کی جو موت ہے
وہ قوم کی حیات ہے،
مقبر کے فرمان پر
جان بھی قربان ہے،
سید کے اعلان پر
جان بھی قربان ہے،
اس وقت حزب الہی
رہبر سید خان آئی
ہماری دستگاہ
کربلا 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 کربلا
کربلا
کربلا کربلا
کربلا
کربلا کربلا
کربلا
کربلا کربلا
جب انسان اور موت کے درمیان کشمکش شروع ہو جاتی ہے، اگر موت غالب آ جائے انسان ختم ہو جائے، اس کو موت کہتے ہیں، اور جب مومن غالب آ جائے، موت شکست کھا جائے، اس کو شہید کہتے ہیں۔ شہید جو موت کو مار دیتا ہے۔ عزیزان، جس قوم کو مرنا آ جائے، جو موت کو مار سکے اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ جس کے پاس مکتب شہادت موجود ہو، کربلا مکتب شہادت ہے، اگرچہ ہر میدان میں ہر قسم کا انسان اترا ہے، آیا ہے، آپ دیکھیے ہر میدان میں ہر طرح کا آدمی موجود ہے۔ جب کوئی مر جاتا ہے، بہت سارے لوگ خوش ہوتے ہیں۔ کچھ پیشے ایسے ہیں کہ وہ فریضے تھے، لوگوں نے پیشے بنا لیے۔ اگر مومن مر جائے، مومن کو دفن کرنا فریضہ ہے، پیشہ نہیں۔ مومن کو غسل دینا پیشہ نہیں، فریضہ ہے۔ مومن کی تشریح کرنا فریضہ ہے، پیشہ نہیں۔ مومن کی قبر کھودنا فریضہ ہے، پیشہ نہیں۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جنہوں نے قبریں کھودنے کو پیشہ بنا لیا، مردے نہلانے کو پیشہ بنا لیا، مردوں پہ جنازہ پڑھنے کو پیشہ بنا لیا، مردوں پہ قرآن پڑھنے کو پیشہ بنا لیا، مردوں کے تشریح کرنے کو پیشہ بنا لیا۔ یہ فریضے تھے جنہیں کچھ لوگوں نے پیشہ بنا لیا۔ پیشہ کس کو کہتے ہیں؟ ایسا عمل جس سے معاش کمائے انسان، معیشت کمائے، اس کو پیشہ کہتے ہیں، ذریعہ معاش بنا لیا۔ مردے میں لانے کو ذریعہ معاش بنا لیا۔ دین میں فتاوی ہے، تمام علماء و مذاہب میں، تمام اسلامی فرقوں کا مشترکہ و متفقہ فیصلہ ہے کہ یہ سب فریضے ہیں۔ جب ایک مومن مر جائے، باقی مومنوں پر واجب ہے کہ اس کو غسل دیں، اس کو کفن دیں، اس کا جنازہ پڑھیں، اس کی قبر کو دیں اور اس کو دفن کریں، یہ فریضہ ہے۔ اگر کسی ایک نے انجام دے دیا، دوسرے سب مسلمانوں سے ادا ہو جاتا ہے۔ اگر ایک نے بھی انجام دے دیا اور اگر کسی نے انجام نہ دیا، سارے مسلمان اس میں گناہکار سمجھے جائیں گے، سب کے اوپر وہ فریضہ عائد ہوتا ہے۔ اسے کہتے ہیں واجب کفائی، یعنی ایسا واجب جو عائد سب پر ہے، سب کی گردنوں پر ہے، لیکن اگر کوئی ایک گروہ بڑھ کر آگے اسے بجا لائے، باقیوں سے ساکت ہو جاتا ہے، انجام پا جاتا ہے۔ لیکن اب دیکھیں کہ ہمارے ہی معاشرے کے اندر کچھ لوگوں نے ان کو پیشہ، فریضوں کو پیشہ بنا لیا۔ مومنوں نے مردے میں لانا، مردے دفن کرنا اپنی توہین سمجھا، کچھ لوگوں نے بڑھ کر ان فریضوں کو پیشہ بنا لیا۔ اور جب انسان مردے میں لانے کو پیشہ بنا لیتا ہے، یعنی مردہ نہلائے گا تو اس کے پیٹ میں کھانا جائے گا، یہ پیشے مکروہ ہیں۔ کیوں مکروہ ہیں؟ اس لیے کہ یہ پیشہ ور ہمیشہ اس آرزو و انتظار میں ہوتا ہے، کوئی مومن مرے تاکہ میرے پیٹ میں کچھ جائے، کوئی مومن مرے میں اس سے معاش کماؤں، کوئی مومن مرے مجھے معاوضہ دے۔ یہ مومنوں کی موت کی آرزو کرتا ہے صبح و شام۔ اس میدان میں، یہ فریضوں کا میدان تھا، یہ دین کا میدان تھا، ذمہ داریوں کا میدان تھا، لیکن ذمہ دار جس میدان میں آگے نہ بڑھے، پیشہ ور آ جاتے ہیں۔ عزیز من، عزاداری بھی وہی میدان ہے۔ یہ فریضہ تھا، ذمہ داری تھی، دین کی اہم ذمہ داری تھی۔ ذمہ دار کنارہ کش ہو گئے، پیشہ ور میدان میں آ گئے، اس کو پیشہ بنا لیا۔ توجہ فرمائیں، جنہوں نے حسین ابن علی کو مارا، ہر پتھر مارنے کا معاوضہ وصول کیا، ہر تلوار چلانے کا معاوضہ وصول کیا، ہر تیر پھینکنے کا معاوضہ وصول کیا، اور آج پیشہ ور انہی تلواروں کا تذکرہ کر کے ایک ضرب چلا کے پیسہ وصول کرتا ہے، معاوضہ وصول کرتا ہے، میٹر آن کر کے مصائب پڑتا ہے، ایک ایک جملے کا معاوضہ لیتا ہے، ایک ایک جملے کا معاوضہ لیتا ہے۔ بہت سارے میدان ہیں جو پیشہ وروں نے سنبھال لیے، یہ ذمہ داریاں تھیں، ذمہ داروں نے ذمہ داریاں چھوڑ دی، پیشہ وروں نے آ کر پیشہ بنا کر اس کو اندر پیشہ وری شروع کر دی، معاش کمانا شروع کر دی۔ عزیزان ایمان، شہادت وہ مکتب ہے،
شہادت کا قصہ و شہادت کا تذکرہ، دین کا ذکر و دین کا تذکرہ در حقیقت ذمہ داری تھی، اپنی نسل کی پرورش کے لیے یہ ذمہ داری تھی، یہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہر فرد پر عائد کی، یہ ذمہ داریاں چھوڑ دی، جنہیں انجام دینا چاہیے تھی پیشہ ور آئے، انہوں نے اس کو پیشہ بنا لیا، اور آج پیشہ وروں سے، کسی زمانے میں عام آدمی بھی مر جاتا تھا، پیشہ ور نوہگر عورتیں بلائی جاتی تھی، یہ نوہگری پیشہ تھا، بعض عورتیں ایسی ہوتی تھیں جو خوبصورت آواز میں، سریلی آواز میں، سوزناک آواز میں بین کرتی تھی، ان کو نوہگر عورتیں کہتے تھے، ناہیات، یہ باقاعدہ عرب دنیا میں ناہیات پیشہ تھا، ایک طبقہ ہوتا تھا، جیسے گانے بجانے والیاں ہیں پیشہ ہے ان کا، جس طرح اور خواتین پیشہ ہے ان کا، اس طرح یہ بعض جس کا کوئی مر جائے عزیز، اس پہ جا کر سریلی آواز میں یہ روتی تھی، بین کرتی تھی، ان کو ناہیات، نساء ناہیات کہتے تھے ان کو، یعنی پیشاور نوہگر عورتیں، جن کو پیسے دے کر اپنی میت پہ بین کروائے جاتے تھے۔ وہ شعر بھی ہے نا ادیب کا، کہ حیران ہو رو دل کو کہ پیٹوں جگر کو میں، مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوہگر کو میں، یعنی اگر پیسے ہوتے کہا میں اتنی مشکلات میں ہوں، اتنے دردوں میں مبتلا ہوں، اتنی سختیوں میں ہوں کہ حیران ہوں کہ جگر کو پیٹوں یا دل کو روں، اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو میں نوہگر ساتھ رکھتا، یعنی فیس دیتا اس کو، وہ نوحہ پڑتا میں روتا، اتنا دکھیا ہوں، اتنا درد مند ہوں کہ مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوہگر کو میں۔ یہ نوہگری پیسہ، یہ پیشہ بن گیا، مصائب پڑنا پیشہ بن گیا، حسین کے مصائب پڑنا پیشہ بن گیا۔ کیوں ہمیں کہا گیا کہ ذکر کربلا سناؤ، شہادت کربلا سناؤ، یہ فریضہ تھا، تاکہ اس تذکرے میں تمہاری پرورش ہو جائے، یہ رسم نہ بنے، یہ تذکرے رسم نہ بنے، یہ صرف ثواب کے لیے نہیں بلکہ پرورش کے لیے ہیں، یہ تربیت کے لیے ہیں۔ اپنی اولادوں کو سناؤ، یہ مائیں اپنے بچوں کو لائیں مجلس حسین علیہ السلام میں، تذکرہ شہداء میں، تاکہ ان ماؤں کو اولاد کی تربیت کا ڈھنگ آ جائے۔ کربلا کی ماؤں کا تذکرہ کرو ان کے سامنے، کربلا کی مائیں بیان کرو، ان کی سیرت بیان کرو، تاکہ یہ مائیں سنیں کہ ماں کس کو کہتے ہیں۔ ماں اس کو کہتے ہیں جو اللہ سے حسین کا واسطہ دے کر اولاد کی نعمت مانگتی ہے، اور پھر جو حسین کی مجلس میں بیٹھ کر ذکر حسین سن کر اولاد کی تربیت کرتی ہے، اور پھر وقت آنے پر حسین کی طرح اپنی اولاد کو راہ حسین میں پیش کر دیتی ہے۔ اگر یہ پیشوری نہ ہوتی، یہ پیشوروں کے اختیار میں نہ چلا جاتا، یہ شعبہ ذمہ داروں کے اختیار میں ہوتا، مکتب شہادت، مکتب عزا محافظ تھا، آج کیوں وہ مذہب و مکتب و وہ ملت پریشان ہے جس کے پاس مکتب شہادت و مکتب کربلا ہے؟ سب سے زیادہ پریشان، سب سے زیادہ آج تکلیف میں تشیع ہے پاکستان میں، البتہ دوسری دنیا میں بھی ہے، عراق میں بھی ہے، بحرین میں بھی ہے، سوریا میں بھی ہے، لبنان میں بھی ہے، اور بہت سارے مقامات پر ہے، پاکستان اور عراق میں سب سے زیادہ، دباؤ اور بحرین میں، یہ تین نقطے ہیں جہاں پر تشیع پر بہت زیادہ دباؤ ہے، عراق میں سب سے زیادہ ہے، عراق کے بعد پاکستان میں ہے، اور پاکستان کے بعد بحرین میں ہے، کہ سب سے زیادہ دباؤ ان تین ممالک کے اندر تشیع کے اوپر ہے۔ کیوں تشیع دباؤ میں ہے؟ کیوں تشیع کی یہ حالت بن گئی؟ کیوں تشیع کا خون اتنا ارزان ہو گیا، سستا ہو گیا؟ یہ نوبت، یہ حالت کیوں ایک ملت کی پہنچی جس کے پاس مکتب شہادت، جس کے پاس مکتب کربلا موجود تھا؟ اس لیے یہ حالت بنی کہ کربلا و شہادت کو ذمہ داروں نے چھوڑ دیا، وہ پیشہ وروں نے آ کر اپنی معاش کا ذریعہ بنا لیا۔ کربلا فروشی شروع کی، مصائب فروشی شروع کی، فضائل فروشی شروع کی، مکتب فروشی شروع کی، بیچنا شروع کیا دین کو۔ قرآن مجید میں اللہ نے یہود کے عمل کی مذمت کی اور انہیں فرمایا، اے علماء یہود، اے خطباء یہود، اے ذاکرین یہود، لا تشترو بے آیاتی سمنن قلیلا، میرے دین کو کم قیمت پہ، اس حقیر قیمت پہ فروخت مت کرو، دین فروشی مت کرو، دین کو بیچو مت، دین کا معاوضہ نہ لو۔ یہ دین فروشی علماء یہود نے شروع کی، بیچتے تھے باقاعدہ دین کو۔ علامہ اقبال نے اسی کی تشریح کی، میں نے پہلے بھی بعض مجالس میں عرض کیا کہ کلام علامہ اقبال سے، اس سیالکوٹ کے اس عظیم انسان سے بچپن میں آشنا ہوئے، لیکن ان کے کلام اس وقت بعض کلام سمجھ میں نہیں آتا تھا، پوچھتے بھی تھے، بعض اہل علم سے رہنمائی لیتے تھے، لیکن حل نہیں ہوتی تھی مشکل۔ جو بعد میں جا کر، بہت عرصہ بعد جا کر اقبال کے کلام کی روح سمجھ میں آئی، اقبال کا یہ فرمانا تھا، یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، گلی میں بوزرو دلق اویس و چادر زہرا، یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، گلی میں بوزرو دلق اویس و چادر زہرا۔ اس وقت یہ سوچتا تھا میں کہ چادر زہرا، بی بی کی چادر کو کیسے بیچا جاتا ہے، کون بیچتا ہے، یہ کون ہے؟ آج معلوم ہو گیا، جس نے چادر لوٹی اس کو بھی معاوضہ ملا، اور جس نے چادر کی لوٹ کا قصہ سنایا اس نے بھی معاوضہ وصول کیا۔ یہ چادر فروشی ہے، یہ چادر فروشی ہے۔ زہرا کی چادر بیچی، وہ بنت زہرا کی چادر بیچی عزیزم، لیکن یہ نہیں بتایا کہ ماجرا کربلا، یہ قصہ کربلا کیوں پیش آیا، یہ سب ماجرا کیوں پیش آیا، یہ کس مقصد کے لیے تھا۔ جس قوم کے پاس کربلا کا سرمایہ موجود ہو، مکتب موجود ہو، شہادت کا مکتب موجود ہو، اس کے شایع نشان یہ حالت نہیں ہے، یہ ذلت و یہ رسوائی، یہ خوف و ہراس اور یہ پریشانی، یہ اس ملت کے شایع نشان نہیں ہے۔ اس کے شایع نشان نہیں کہ وہ گدائی کرے، تحفظ کی گدائی کرے، حفاظت کی گدائی کرے، اور حفاظت کی گدائی طاغوتوں و ظالموں سے کرتی پھرے۔ جس کے پاس عزت کا سرمایہ موجود ہے، جس قوم کے پاس کربلا و شہادت کا تذکرہ موجود ہے، شہادت موت کو مارنا ہے، اور جو موت کو مار دے اسے کوئی بھی نہیں مٹا سکتا، وہ احساس خطر نہیں کرتے، ان کے اوپر خوف طاری نہیں ہوتا، درحقیقت وہ دنیا کو بچانے والے ہیں، ان کی معموریت یہ ہے کہ انہوں نے دنیا کو بچانا ہے۔ عزیزان، یہ شہداء اپنے لہو سے ہمیں پیغام دے رہے ہیں، اس پیغام کو سننے کی ضرورت ہے، اس پیغام پر کان دھرنے کی ضرورت ہے۔ اس قوم کی طرح نہ بن جائیں جس کے بارے میں قرآن کا فرمانا ہے، سمن بکمن اومیون، یہ گنگے بہرے اور اندھے ہیں، یہ نہ ان مناظر کا پیغام سنتے ہیں، نہ ان واقعات کا پیغام سنتے ہیں، نہ ان شہادتوں کا پیغام سنتے ہیں، اور نہ ان حقائق و ماجرا کا پیغام سنتے ہیں۔ اس وقت حکومت نے اپنا پیغام دے دیا، قاتلوں نے، دہشت گردوں نے اپنا پیغام دے دیا، شہیدوں نے اپنا پیغام دے دیا، کہاں ہے وہ قوم جو سنے، کہاں ہے وہ قوم جو کہے کہ ربنا اننا سمعنا منادیا فآمنا، اے پروردگار ہم نے سن لیا، ان منادیوں کی ندا ہم نے سن لی، اور سن کر ہم سمجھ گئے، ہم ایمان لے آئے۔ شہیدوں کی ندا پہ کس نے دھیان دیا ہے، شہیدوں کی آواز پہ کس نے دھیان دیا ہے؟ شہید پکار پکار کے کہہ رہا ہے، عزیزان ایمان، شہید اپنے لہو کی زبان سے، اپنی کٹی گردن کی زبان سے، اپنے زخموں کی زبان سے، اور اپنے زخم سے رشتے خون کی زبان سے، اور شہید اپنے یتیم کے گریے کی زبان سے، اپنی زوجہ و بیوہ کے سہاگ کے اجڑنے کی زبان سے، اور اپنی ماں کے ان فریادوں کی زبان سے تجھے پیغام دے رہا ہے۔ کیا پیغام دے رہا ہے شہید؟ شہید یہ پیغام دے رہا ہے کہ تجھے گدائی نہیں کرنی، تجھے بھیک نہیں مانگنا، تجھے ذلت کا توق گردن میں نہیں ڈالنا، تجھے سرفراز رہنا ہے، تجھے عزت کے ساتھ اپنی گردن سربلند رکھنی ہے، تمہیں کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے. یہ شہید کا پیغام ہے، یہ شہداء کی دعوت ہے، اور جب تک یہ شہید کا پیغام نہیں سنا جائے گا ہمیں ہر ایک کی آواز، ہم روز اٹھ کے اخبار پڑھتے ہیں، ساری قوم صبح سویرے اٹھ کے اخبار پڑھتی ہے، کس کس کے بیانات سنتے ہیں. جو تاہوت کا چیلا، تاہوت کا آلاکار، تاہوت کا کارندہ، جو احمد و خرکار پاکستان میں موجود ہے، ہر خرکار کا بیان صبح اٹھ کے ہم پڑھتے ہیں. اخباریں خرکاروں کا زبان، خرکاروں کے بیانات صبح نقل کرتی ہیں. روز میڈیا خرکاروں کو بلاتا ہے، ٹی وی چینل خرکاروں کو بناتے ہیں، پرنٹڈ میڈیا، یہ نیوز پیپر، یہ خرکاروں کے زبان نقل کرتے ہیں بیانات، اور پھر قوم بڑی خوش ہو کے خرکاروں کے بیان سنتے ہیں کہ ایک خرکار آج باہر سے پہنچایا، ایک خرکار نے آج پریس کانفرنس کر دی، ایک خرکار نے آج فلاں کیا. میں جان بوجھ کر خرکار کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، معذرت کے ساتھ، اس مقدس محفل میں چونکہ جب ان لوگوں کا ذکر آتا ہے تو ان کے لیے کوئی مناسب لفظ جچتا ہی نہیں ہے، سوائے اس کے جو ان کی حقیقی تصویر پیش کر سکے. یہ خرکار ہیں، یہ جتنے سیاست باز ہیں یہ سارے خرکار ہیں. کیوں خرکار ہیں؟ اس لیے پاکستان کے اندر جو نظام انہوں نے قائم کر دیا ہے یہ استحماری نظام ہے. استحماری نظام، حمار سے، حمار گدھے کو کہتے ہیں، ہے کے ساتھ، استعماری نظام جو انگریز نے قائم کیا تھا ہندوستان پاکستان کے اندر، اسے استعماری نظام کہتے تھے. تعمیر سے ہے، استعمار تعمیر سے نکلا ہے، یعنی تعمیر اور ترقی کے بہانے برے صغیر پر قبضہ کر کے اور اس ملک کو لوٹنا، اس سرزمین کو لوٹنا، انہیں اپنا غلام بنانا. اور آج تک پاکستانی و ہندوستانی ملت کو انگریز نے اپنا غلام بنایا ہوا ہے. یہ غلام اندر غلام اندر غلام، آج بھی ہمارے بچے پیدا ہوتے ہی برطانیہ کے شوق میں لگ جاتے ہیں کہ آرزو کرتے ہیں، امام حسین کی نظر مانتے ہیں، فاطمہ زہرا کی نظر مانگتے ہیں کہ ہم کسی طرح برطانیہ پہنچ جائیں. پاک ہستیوں کے نام لے کر ناپاک سرزمینوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، ناپاک سرزمینوں کے ویزے مانگتے ہیں، ناپاک نظاموں کے تحت زندگی بسر کرنے کے لیے پاک ہستیوں کا توسل کرتے ہیں. پیشاوری اسی کو کہتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں پیشاوری، ٹول کے طور پر ایک اوزاری استفادہ کرنا دین سے، مذہب سے، آئمہ سے، کربلا سے، کربلا کا واسطہ دے کر کیا کرو کہ بیٹا انگلینڈ چلا جائے، بیٹا انگلستان چلا جائے. فخر بھی کرتے ہیں، سب کو بتاتے پھرتے ہیں کہ ہماری اولاد انگلینڈ میں رہتی ہے، یہ فخر کی بات ہے. اگر آپ کہیں کہ ہمارا ایک بچہ گٹر میں رہتا ہے، ایک دوسرا بچہ ٹوائلٹ کے کنویں میں رہتا ہے، ایک تیسرا بچہ گندگی میں ہوتا ہے، ایک چوتھی بیٹی ہماری گوبر کے ڈھیر میں رہتی ہے، یہ فخر کی باتیں ہیں، یہ شرمندگی کی باتیں ہیں، یہ ننگ کی باتیں ہیں، یہ وہ باتیں جنہیں کرتے ہوئے انسان کو شرم آنی چاہیے. ہزار دفعہ شرمسار ہو کر خدا سے کہو اللہ مجھے معاف کرنا، ہماری کچھ اولاد ان نظاموں میں جا کر رہتی ہے، ناپاک نظاموں میں رہتی ہے. یہ اس وقت احساس پیدا ہوتا ہے. عزیزان ایمان، جب یزید برسر اقتدار آیا، ایک المیہ پوری امت کے ساتھ پیش آیا، علماء وغیرہ علماء کے ساتھ، کہ یزید کے نظام میں رہنے کو ننگ و عار نہیں سمجھتے تھے. یہ بیماری تھی، پوری ملت کو لگ گئی تھی، اوپر سے نیچے تک، بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک، سب کو یہ بیماری لگی کہ یزید کی حکومت کو اپنے لیے ننگ و عار نہیں سمجھتے تھے، ننگ و عار نہیں سمجھتے تھے. صرف ایک ہستی موجود تھی جنہوں نے یزید کی حکومت کو اپنے لیے ننگ و عار سمجھا کہ یہ ننگ ہے میرے لیے. انی لا ارى الموت الا سعادتا والحیات مع الظالمین الا براما. تاغوتوں کے ملک میں، تاغوتوں کے نظام میں رہ کر عزاداری کی رسمیں بجا لانا حسینیت نہیں ہے، بلکہ تاغوت کے سائے میں رہ کر احساس ننگ و عار کرنا حسینیت ہے. تاغوتوں سے
مصیبتوں کا راستہ. रास्ता
कर्बला कर्बला
जवानियां लुटाएंगे
इंकलाब लाएंगे
हमारी ये जवानियां
हुसैन की कुर्बानियां
हमारी ये जवानियां
हुसैन की कुर्बानियां
शहादत शहादत محمد
صلوات
کتنے آج حسینی ہیں حسین حسین کرنے والے سینہ کو بھی کرنے والے کتنے عزادار جو عمر بھر حسین حسین کرتے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں حسین ابن علی کی طرح یزیدیت سے ننگ و آر محسوس کرنے والے کتنے ہیں کتنی ایسی مائیں ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو طاغوتیت و یزیدیت سے نفرت و بیزاری ان کے اندر منتقل کی ہے جو جب جن جس سکولوں میں جن تعلیمات میں ہم نے بچوں کو ڈالا ہوا ہے وہ صرف یزیدیت کی محبت ان کے اندر ڈالتے ہیں وہ طاغوتیت کی محبت ان کے اندر ڈالتے ہیں جب اس تعلیمی نظام میں تیرا میرا فرزند پڑھتا ہے جس کی رگ رگ میں یزیدیت سے محبت اور یزیدیت و طاغوتیت سے محبت اتر جاتی ہے پھر اس کو آپ رسم عزاداری و رسم حسینیت انجام دلانے کے لیے لے بھی آ اس کی آرزو یہ ہوتی ہے حسین کا نام لے کر کسی ناپاک سرزمین پہ پہنچ جاؤں میں یہ اس کی آرزو ہوتی ہے عزیز من حسینیت کس چیز کا نام ہے یزیدیت سے ننگ و آر محسوس کرنے کا کتنے علماء ہیں آج کتنے ذاکرین و خطباء ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں حسین کے مصائب بیچنا اور ہر مصائب پہ لاکھوں روپے لینا یہ حسینیت نہیں ہے حسینیت اس چیز کا نام ہے کہ لوگوں کے اندر حسینیوں کے اندر عزاداروں کے اندر روح حسینی زندہ کر دو اور انہیں اس طرح ننگ محسوس ہو جس طرح حسین ابن علی کو یزید کے نظام میں ننگ محسوس ہوتی تھی جب موسیٰ علیہ السلام معراج پہ گئے پردہ غیبت میں گئے 30 دنوں کے لیے اور 40 دن بڑھ گئے سامری نے بچڑا بنایا اور بچڑا بنا کر قوم کو کہا کہ موسیٰ کا خدا یہ ہے وہ جس کی طرف تمہیں موسیٰ بلاتا تھا وہ یہ ہے او موسیٰ کے خدا کی طرف آؤ کہ میں نے بنایا ہے یہ موسیٰ کا خدا ہے عورتیں اور مرد سب کے سب بچڑے کے پیچھے ٹوٹ پڑے کہا کہ موسیٰ کی خاطر موسیٰ کا خدا یہ ہے بچڑے کے پیچھے چل گئے عزیز ایمان اگر آپ نے حسینیت کی طرف جانا ہے حسینیت کی طرف آپ نے سفر کرنا ہے کسی یزید کو ووٹ دینا حسینیت نہیں ہو سکتا یہ ناپاک قوم انگریز برٹش دنیا کی ذلیل ترین قوم پست ترین قوم جنہوں نے ساری دنیا پہ ظلم ڈھایا اور خصوصاً اس خطے پر جن کا ظلم آج تک جاری ہے اور وہ یہ کہ انہوں نے غلامی کا ایسا بیج اس ملت کے اندر بویا کہ حسینیت سے بھی وہ بیج ختم نہیں ہو رہا غلامیت کا آج حسینی بھی اسی غلامی کے اندر مبتلا ہے اور حسین کو واسطہ دے کے ان کی غلامی کے دعائیں مانگتا ہے واسطہ حسین کا واسطہ مادر حسین کا واسطہ شہدائے کربلا کا کہ کیا ملے مجھے انگریز کی غلامی مل جائے انگریز جب یہاں تھا اس نے استعماری نظام قائم کیا تھا. استعماری نظام اس کو کہتے ہیں کہ تعمیر و ترقی, کسی ملک و سرزمین کی تعمیر اور ترقی کے بہانے اس سرزمین پہ قبضہ کرنا, اس کے رہنے والوں کو غلام بنانا, اس کی دولت و ثروت کو لوٹ لینا, اس کے تمام امور پر قبضہ کر لینا, سیاست پر قبضہ کر لینا, اس نظام کو استعماری یا سامراجی نظام کہتے ہیں. وہی جو انگریزوں نے کام کیا, وہ چلے گئے, اپنے غلام چھوڑ گئے, غلام اندر غلام چھوڑ گئے. انہوں نے اس قوم کے ساتھ اب استعماری نظام نہیں کام کیا اس کے اوپر, بلکہ استحماری نظام ہے. استحماری ہے کے ساتھ حمار سے ہے, جو سورہ جمعہ میں پڑھتے ہیں آپ, حمار و استحمار, یعنی قوم کو گدھا بنانا, قوم کو بے وقوف بنانا, قوم کو بے شعور بنانا, اس کی بے شعوری سے فائدہ اٹھانا, اس کو استحماری نظام کہتے ہیں. جو عام آدمی کو گدھا بنا دے اور پھر اس گدھے پہ پالان ڈال کے اس کے اوپر سواری لے, اس کو خرکار کہتے ہیں. جس کو بے وقوف بنا دیا وہ خر ہے, اور جس کے خر بنا کر اس کے اوپر بیٹھا وہ خرکار ہے. اور استعماری ملکوں میں, استعماری ملکوں میں الیکشن جب ہو, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بتاؤ غلام استعمار کا کون سا غلام تمہیں چاہیے. استعماری ملک میں جب الیکشن ہوتے ہیں, یعنی کون سا مورا انگریز کا, امریکہ کا کون سا مورا چننا چاہتے ہو, وہی مورا جو پچھلے 5 سال رہا ہے وہ مورا ٹھیک ہے, نیا مورا کون سا استعماری مورا چننا چاہتے ہو. لیکن استعماری نظام میں الیکشن کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ بتاؤ کہ سوار کون سواری لے تم پر, یہ پہلا خرکار جو بیٹھا رہا ہے یہی سواری لے, یا نیا خرکار آئے جو خر کو خر بناتا ہے, خر کے اوپر پالان ڈالتا ہے, خر کے اوپر بیٹھ کر سواری لیتا ہے, اس کو خرکار کہتے ہیں. یہ پاکستان کی سیاست, یہ استحماری سیاست ہے, قوم کو بے وقوف بنانا, بے وقوف بنا کر اس پر سواری لینا, فائدہ اٹھانا, اس کو چکروں میں ڈالنا, اس کو مصیبتوں میں ڈالنا, اور اس کے اوپر بیٹھ کر اپنا اقتدار مضبوط کرنا, یہ نظام ہے. مذہبی سیاستدان و غیر مذہبی سیاستدان سیکولر جنہوں نے کیا دیا آپ کو, آپ 5 سال پہلے ملک کے اندر دہشت گردی تھی, آج لوڈ شیڈنگ بھی ہے, گیس بھی نہیں ہے, سی این جی بھی نہیں ہے, جان بھی محفوظ نہیں ہے. 5 سال پہلے جو خرکار تھے اس وقت تمہیں ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا جاتا تھا, تمہارے 10-10 20-20 مارے جاتے تھے, اور یہ 5 سال جو خرکار آپ پر مسلط رہے ہیں اب تمہارے 100-100 150-150 ایک دن میں مارے جاتے ہیں. کیا دیا انہوں نے آپ کو, اب پھر آپ تیاریاں کر رہے ہیں, پھر پوچھتے ہیں ووٹ کس کو دے, یعنی ابھی کون سا خرکار آئے اس خر کے اوپر سواری لے. عزیز من, یہ استحماری نظام میں ان خرکاروں کو اپنے اوپر سواری دینا حسینیت کا راستہ نہیں ہے. حسینیت کا راستہ کس چیز کا راستہ ہے, کہ عزت کے ساتھ, سرفرازی کے ساتھ, احساس غیرت کے ساتھ اپنے سر کو بلند کر, اپنی غیرت کو بلند کر, اپنی گردن اٹھا, اگرچہ یہ گردن کٹ جائے لیکن کسی کے سامنے تسلیم نہ ہو, کسی کے سامنے جھکے نہیں.
نہ ذلت قبول, نہ سازش قبول, نہ ذلت قبول, نہ سازش قبول.
قوم کی حیات ہے,
حسینیت عزت کا نام ہے, سرفرازی کا نام ہے. عزیزان, دشمن نے ناپاک منصوبے بنائے ہیں آپ کے خلاف, عالمی سطح پر بنائے ہیں, عالمی طور پر تشیع کے خلاف منصوبہ ہے. میں نے یہ سابقہ مجالس میں عرض کیا ہے, بعض دیگر مقامات پر, یہاں صرف اشارہ کرتا ہوں. عالمی سطح پر منصوبہ تشیعوں کے خلاف بنا، جس کا ایک ایسا سوریہ کے اندر عمل ہو رہا ہے، ایک ایسا بحرین کے اندر عمل ہو رہا ہے، ایک ایسا لبنان میں اس پر عمل ہو رہا ہے، عراق کے اندر اسی منصوبہ